الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن، تفسیر یعنی ڈیٹیلز، قرآن کی جو تفصیل ہوتی ہے اس کو تفسیر رے کے ساتھ تفسیر کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف علماء اور مختلف مفسرین کی تفاسیر کا ایک زبردست نچوڑ جو کہ دعوت اسلامی نے شائع کر دیا ہے بنام صراط الجنان، جو کہ استاد العلماء مفسر قرآن حضرت مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر ہے۔ اس سے ہمارا ترتیب وار سلسلہ جاری ہے، اور سورہ مائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورت، اس کی آیت نمبر 17 تک ہم نے پچھلے پروگرام ایپیسوڈ 111 میں سننے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق کہنے، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق، آج کا درس ہم آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ ترجمہ: اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اے حبیب تم فرما دو، اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے گا، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا بیک گراؤنڈ پس منظر شان نزول یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا، تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہودیوں کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ ہم خدا کو ایسے پیارے ہیں جیسا بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو مگر باپ اس کو پیارا ہی رکھتا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس معنی میں، اولاد کے معنی میں خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے، پیارا ہونے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ پھر اگر تم اتنے پیارے ہو تو تمہیں عذاب وہ کیوں دے گا، تو اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی جاننا، یہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ یاد رہے کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر مطلقاً اچھے اعمال کا انکار کر دیا جائے تو یہ قرآن کا انکار ہو جائے۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچھڑے کی پوجا کی مدت کے برابر میکسیمم۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ کے پیارے ہو تو تمہیں سزا یہ والی بھی کیوں ملے گی، اگر تم بیٹے کی طرح اللہ کے پیارے ہو تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے عذاب میں ڈال سکتا ہے، چاہے وہ 4 دن ہو یا 40 دن ہو۔ تو اس پر یہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور اس بات میں ان کا اقرار بھی ہے کہ گنتی کے دن تو ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو پھر انہی کی بات سے ان کو خاموش کرایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں عذاب دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ تم اللہ کے کوئی پیارے نہیں ہو، اور جب 40 دن کو مان رہے ہو تو پھر اس سے زیادہ کو بھی مان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان رہو گے تو پھر وہ بے نیاز ہے اور وہ تمہیں اس سے زیادہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ترجمہ، اے کتاب والوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصے بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 سال، یہ ایک بڑی مدت تھی جس میں کوئی نبی تشریف نہ لائے. اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو یہ ایک ایسی نعمت تھی کہ جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جام بخش ٹھنڈا پانی، یا شدید گرمی، تپش اور حبس میں خوشگوار بارش. تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ پاک کی عظیم نعمت بھیجی گئی، تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زمانے کا نام زمانہ فترت ہے، جسے آیت میں بھی کہا گیا علی فترت من الرسل. تو یہ جو دور ہوتا ہے اسے دور فترت یا زمانہ فترت کہا جاتا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید یہ کافی ہوتا ہے، جیسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا. ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کے شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی تھی، اور انہیں اللہ کی عظیم نعمتیں یاد فرمائی، اور بطور خاص تین باتیں یہاں بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے اور بڑی کثرت سے تشریف لائے. ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی دور ان کا نبی سے خالی ہی نہ رہا، ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا تشریف لے آتا تھا، اور اسی طرح کہ ایک نبی تشریف لا رہے ہیں، دوسرے کا وصال ہو رہا ہے، تیسرے آ رہے ہیں، ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ان کے ہاں موجود ہیں، یہ بھی ہوتا رہا. اسی طرح بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا گیا، یہ دوسری نعمت کا ذکر اس آیت میں ہوا، اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کو غلامی سے نجات دی گئی. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سواریوں کا مالک ہونا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا تھا، بادشاہ کہلایا جاتا تھا. اسی طرح ایک اور نعمت جو انہیں عطا کی گئی، اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی قوم کو نہ ملی دنیا میں، وہ من و سلوہ کا اترنا، دریا کا ان کے لیے پھٹ جانا، پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ، یہ ان کے لیے بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے. اس آیت سے اور اس میں خاص طور پر جو پہلی نعمت بیان ہوئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا، یاد کرو اس نعمت کو. تو وہ نعمت سب سے پہلی کون سی تھی؟ کہ تمہیں پیغمبروں سے اور نبیوں سے مشرف کیا، اور یقیناً یہ بہت زیادہ برکتوں کا سبب ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو یاد کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں میلاد منانے کی واضح دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے، تو سب انبیاء کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اطلاق کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جاننا ماننا اور اس کو میلاد کے طور پر ڈسکس کرنا، اس کے لیے محافل سجانا اور شکریہ رب کریم کا ادا کرنا، یہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا، اور یہاں پہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ بدرجہ اولا ایک اچھا اور بڑا ہی زبردست کام ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ جبھی تو اس بات کو اللہ پاک آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے طور پر بیان بھی فرما رہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں جو دوسری نعمت بیان کی گئی حکومت و سلطنت اور اقتدار کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق دلائے جائیں، ظلم کا خاتمہ ہو، ملک کے باشندوں کو امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، یہ حاکم کا اور جو صاحب اقتدار ہے اس کا فریضہ ہے۔ اور حکمرانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جا بجا نصیحتیں اور احکامات صادر فرمائے ہیں، جیسا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور وہ خیرخائی کے ساتھ ان کی نگہ بانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ اسی طرح انہی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق چھینے ہو تو اللہ پاک اس پر جنت حرام فرما دیتا۔ تو جہاں حکمرانی بہت بڑی نعمت ہے وہیں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک مسلمانوں کی کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے اقتدار، بہت بڑی ذمہ داری، اور اسے بوجھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلے پر بیٹھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں سوچا اور غور کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، تو اب مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے، بس میں اسی بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں سوال اور احتساب کی فکر کی وجہ سے، جو قیامت کے دن کا احتساب ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ان باتوں پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا دی، اس کے بعد دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم صادر فرمایا، حکم دیا اور کہا کہ اے قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اس سرزمین کو مقدس اس لیے کہا کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رہائش گاہ تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء اکرام کی رہائش گاہ جہاں ہو اس زمین کو مقدس کہا جاتا ہے، وہ زمین بھی مشرف ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے. دیکھیں قرآن اس بات کو انڈوز کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا وہ بالکل درست فرمایا تھا اور وہ زمین مقدس تھی. قلبی سے منقول ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی میراث ہے. یہ سرزمین طور اور اس کے ارد گرد کی زمین تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام ملک شام جو ہے وہ اسی میں داخل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ جہاں تک آپ نے دیکھا وہ ان کی اولاد کی وراثت اللہ پاک نے بنا دی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ترجمہ، قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ ان کی قوم کی ایک بڑی منافقانہ ایک روش تھی اور ایک بڑی ہی سستی تھی، اللہ پاک کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی مسخرے بازی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے بالکل ہی جہاد سے اپنا ہاتھ ہی اٹھا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تو بزدلی کا مظاہرہ کیا اور ذرا سا خیال نہ کیا کہ اتنی ساری نعمتیں دینے والے رب اور اس کے خلیفہ اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا جواب دے دیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ترجمہ، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ناظرین اکرام، بنی اسرائیل نے تو بزدلی دکھائی تھی، مگر دو حضرات جن کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہیں کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون. یہ دو بڑے جلیل القدر حضرات تھے، انہوں نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور یہ سرداروں میں سے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو قوم جبارین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، دوسروں کو نہ بتایا تھا. ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا کہ اے لوگوں شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پاک نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں. ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے، غصہ ہوئے، اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسائیں، انہیں ماریں. اس طرح کا یہ ان کا حال تھا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ترجمہ، پھر قوم نے کہا اے موسى بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. استغفر اللہ، انہوں نے بڑی گندی بات کی. اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے ان میں کتنا فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کتنے افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات نے کسی سخت موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا روکھا جواب کبھی نہیں دیا، بلکہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، جیسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جان ساری کے تو کیا کہنے، جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم اس میں بھی کود جائیں. انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے لڑیں گے. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے چمک اٹھا تھا. سبحان اللہ، تو یہ ہے شان صحابہ. سبحان اللہ، زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.